نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن خاندان والی اور بے خبر خواتین مومن خواتین پر، ان پر پھٹکار اور لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کہ ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ، و ارجلہم، اور ان کے اپنے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس بات کے ضمن میں کہ جو وہ کرتے رہے تھے. ہمارے اپنے آقا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالی انہیں دے دے گا پورا پورا ان کا بدلہ. یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ دین آ رہا ہے بدلے کے لیے. لفظ دین کا جو اصل مفہوم ہے بنیادی، وہ بدلہ ہی ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک. ارایت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو تکذیب کرتا ہے جزا و سزا کی، بدلے کی؟ تو یہ در حقیقت بنیادی مفہوم یہی ہے. لیکن جزا و سزا ظاہر بات ہے کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، اور قانون کسی لا گیور کے ذریعے سے آتا ہے. کوئی مجاز ہستی یا ادارہ ہوتا ہے کہ جو قانون بناتا ہے. لہذا وہ نظام جو ہے جس میں ایک ہستی جو ہے وہ مطاع ہے، مجاز ہے قانون دینے کی، حکم دینے کی، اور اس کے تحت پورا نظام قانون بنے گا، اس کے تحت پوری زندگی چلے گی، تو وہ اس ہستی کا دین ہوگا. جیسے میں وضاحت سورہ یوسف میں کر چکا ہوں، دین الملک، بادشاہی نظام، اختیارات کا ارتکاز ملک کے ہاتھ میں، بادشاہ کے ہاتھ میں، منارکی، اس کے تحت پورا نظام بنے گا، وہ دین الملک ہے. دین اللہ، جب اللہ کو مطاع مطلق اور حاکم حقیقی مانا جائے، اس کا قانون تسلیم کیا جائے، اس کے اوپر پوری زندگی کا نظام استوار ہو، تو وہ دین اللہ ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ یہ جان لیں گے کہ واقعتاً اللہ ہی ہے الحق، جس کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں. المبین، سچ کو واضح کر دینے والا، خود بھی سچا ہے، مجسم سچ ہے اور سچ کو واضح کر دیتا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ اسی طرح کی آیت ہے جسے پہلے آ چکی ہے کہ الزانی لا ینکہ الا زانیۃ او مشرکۃ. یہاں بھی فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہے، اور گندے مرد گندی خواتین کے لیے ہے، اور صاف اور ستھرے اور پاک باز مرد خواتین، وہ صاف ستھرے پاک باز مردوں کے لیے ہے، اور صاف ستھرے اور پاک باز مرد وہ صاف ستھری اور پاک باز عورتوں کے لیے ہے. یہ تکوینی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے. شاید کہیں کوئی اس میں استثناء ہوگا، اور جب استثناء ہوتا ہے تو استثناء کے بارے میں تو یہ قاعدہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول. ایکسیپشن سے تو در حقیقت کوئی قاعدہ کلیہ مزید ثابت ہو جاتا ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بالکل بری ہیں اس چیز سے کہ جو یہ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑی باعزت روزی ہے. اب اس کے بعد کچھ مجلسی احکام آ رہے ہیں معاشرے میں. ایک تو یہ کہ پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک گھر ہے، اس کی چار دیواری ہے، اس کے اندر شوہر بیوی ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، گھروں میں بے محابہ داخل نہیں ہو جانا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے اس وقت کس حال میں ہیں، کہیں ملنے جائیں تو پہلے اجازت طلب کریں، اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کریں، پھر اجازت ملنے پر گھر میں داخل ہو، یوں ہی نہ داخل ہو جائیں۔ یہ مجلسی احکام ہے کہ جو قرآن میں سورہ نور میں دیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں جو تمہارے اپنے گھر نہ ہو۔ حضور کا معمول تو یہ تھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی آپ کوئی دستک دیتے تھے، اندازہ دے دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں، اپنے گھر میں بھی بے دھڑک اور بے محابہ داخل نہیں ہوتے تھے۔ ایک ظاہر بات ہے کہ قانون کے درجے میں یہ ہے کہ وہ غیر گھروں کے بارے میں قانون رہے گا۔ حتیٰ تستأنسوا، اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور جب تک کہ اپنی شناخت نہ کرا لو۔ آپ نے دستک دی، اندر سے کہنا کون ہے، تو آپ اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کیجیے، پھر وہ اجازت دیں گے تو پھر داخل ہو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جو گھر والے ہیں، گھر میں آباد ہیں، ان پر سلامتی بھیجتے ہوئے، سلام کہتے ہوئے السلام علیکم گھر میں داخل ہوا جائے۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو، کوئی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تب بھی ہرگز داخل نہ ہو۔ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت حاصل نہ ہو جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے لوٹ جائیے تو لوٹ جائیے، یہ ہے پرائیویسی۔ اگر تو آپ نے کسی سے وقت طے کیا ہوا ہے اور اس پر آپ گئے ہیں تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ آپ کو ریسیو کرے، آپ سے گفتگو کرے، آپ سے ملاقات کرے۔ بغیر طے کیے آپ پہنچ گئے ہیں اچانک، تو اب یہ اس شخص کے اوپر ہے، نہ معلوم وہ کس مصروفیت میں ہے، کس کام میں لگا ہوا ہے، کتنا اہم کام ہے۔ تو اگر ملنا چاہے گا تو ملے گا، نہیں تو اگر وہ کہہ دے گا نہیں صاحب اس وقت میں نہیں مل سکتا، تو بغیر کوئی ملال دل میں محسوس کیے ہوئے واپس جانا لازم ہے۔ بھائی قیل لکم ارجعوا فارجعوا، لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہوگی۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ جہاں کوئی رہائش نہ ہو۔ فیہا متاع لکم، جس میں کہ تمہارا کچھ سامان رکھا ہو، گوڈاؤنز ہیں، گوڈاؤن میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا سامان ہے وہاں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ اب دوسری بات دیکھیں، یہ نوٹ کر دیجئے کہ اسلام میں پردے کے احکام جو ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں۔ عرب میں پردہ نہیں تھا، لباس کا معاملہ ان کا تھا، ایک چادر جو ہے عورت کے لباس میں بھی ہوتی تھی، مرد کے لباس میں بھی ہوتی تھی۔ مرد کی چادر کندھے پر پڑی رہتی تھی بس علامتی طور پر، جیسے پٹھانوں کے ہاں ہوتا ہے، عورت جو ہے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلتی تھی لیکن چہرے کو نہیں چھپاتی تھی۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس میں پہلے حکم جو آئے ہیں وہ سورہ احزاب میں ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا سورہ احزاب اور سورہ نور جوڑے کی شکل میں ہے، لیکن سورہ احزاب جو ہے وہ آئے گا 22ویں پارے میں آ جا کر آئے گی۔ تو پردے کے بھی پہلے احکام وہاں دیے گئے کہ گھر سے نکلو تو کیا کرو، گھر سے مسلمان عورت نکلے گی باہر تو اسے کیا کرنا ہے، یہ احکام ہے سورہ احزاب میں۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے کیا پردہ ہے، وہاں بھی پردہ ہے، وہ کیا پردہ ہے اس کو آپ سمجھیے۔ پہلی بات، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت اور آرائش کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے. ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، اور اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر. ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت. وہ آگے لمبی آئے تھے بعد میں پڑھوں گا. تو پہلا حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی نگاہیں نیچی رکھو. گھر میں خواتین ہیں، چاہے آپ کی بہنیں ہیں، لیکن بہنیں جوان ہیں، ان کو بھی نظر گاڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہ نیچی رہے، شرم کا احساس ہونا چاہیے. باپ اپنی بیٹی کو بھی گھور کر نہ دیکھے. بہرحال عورت ہے، اس کی اپوزٹ جنس ہے، اور جنسوں میں جو کشش رکھی ہوئی ہے اللہ نے، وہ اللہ جانتا ہے. اور یہ کشش اس نے اس لیے رکھی، اگر یہ کشش نہ ہو تو دنیا کا یہ کھیل نہ چلے. یہ رونق نے کہاں ہو، شادیاں کیوں ہو خام خواہ؟ لوگ جو کھکیڑ موڑ لیتے ہیں، گھریلو زندگی کی ذمہ داریاں کوئی معمولی تو نہیں ہے، ان کو ادا کرتے کیوں کرتے ہیں؟ یہ فطرت نے کشش رکھی ہے، بہت شدید رکھی ہے. تو اس کشش کی شدت کے اندر بڑی خرابی مضمر ہے. جہاں زیادہ زور ہو کسی شے کا، اتنا ہی اس کو سدھانے کی ضرورت ہے اور اس کی حفاظتوں کی ضرورت ہے. لہذا یہ سیکشول انسٹنکٹ جو انسان کا ہے، اسے بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اپنے، ایک تو ہے کرتا اور شلوار، عورتوں کے لباس میں ظاہر بات ہے کرتا تو ہوگا، کرتا پہ ڈھیلا ڈھالا ہو، زیادہ چست نہ ہو کہ جسم کے وہ بھار جو ہیں وہ اس پر ظاہر ہو جائے. حضور نے لعنت فرمائی ہے، کاسیاتن آریاتن، وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں. کس اعتبار سے؟ یا تو لباس جو ہے بہت چست ہے، پورے جسم کے جو خد و خال ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور یا اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے جسم چھلک رہا ہے. تو کہنے کو تو لباس پہنا ہوا ہے، حقیقت میں ننگی ہے. کاسیاتن آریاتن، لباس پہنے ہوئے لیکن ننگی بری. یہاں فرمایا کہ عورت کے لیے ایک اضافی ضرورت ہے کہ اپنے سینے کے اوپر اپنی اوڑھنی، اس کے بکل مار دیا کرے. یہ سینوں کے ابھار جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ عورت کی زیبائش، عورت کے اندر جو کشش ہے جنس مخالف کے لیے، اس کے اعتبار سے اہم ہو سکے، اس کو اضافی کور دینے کی ضرورت ہے. اور نوٹ کر دیجئے، یہ خمر ہننا، خمار ان کے ہاں پہلے سے رائج تھا. گھر سے باہر نکلتی تھی تو وہ چادریں لیتی تھی، اس کا ذکر آئے گا سورہ احزاب میں. گھر کے اندر چادر اتار کر رکھ دی ہے، لیکن اوڑھنی ہوتی تھی. اب بھی ہمارے یہاں بھی یہی ہے، گھر سے باہر نکلے گی تو برقع پہنیں گی، اور گھر کے اندر آئے برقع اتار کے رکھ دیا ہے، لیکن جو اوڑھنی جو ہے، اوڑھنی تو لباس کا جزو لا ینفک ہے، اور اس سے یہ ہے کہ اپنے سینے کے اوپر بھی بکل مارا جائے. ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زبائش اور آرائش کو. اب یہ ہے جن کی فہرست ہے، جس کو کہتے ہیں محرم لوگ، جن کے سامنے عورت بغیر حجاب کے آ سکتی ہے. الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے. نمبر ایک، شوہر پہ تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ستر بھی نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تو معاملہ ہی اور ہے. او آبائے ہننا، یا ان کے باپ. او آبائے بولتے ہننا، یا ان کے شوہروں کے باپ یعنی خسر. او ابنائے ہننا، یا اپنے بیٹے. او ابنائے بولتے ہننا، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی سوتےلے بیٹے ہو سکتے ہیں، شوہر کے بیٹے ہیں، میرے اس کے بیٹے نہیں ہیں عورت کے، وہ بھی. اور اخوان ہننا، یا ان کے بھائی. اور بنی اخوان ہننا، یا ان کے بھائیوں کے بیٹے. اور بنی اخوات ہننا، یا ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. اور نسائے ہننا، یا اپنی عورتیں، جانے پہچانی عورتیں، مسلمان عورتیں. یہاں سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ غیر عورتوں سے بھی مسلمان عورت کا پردہ ہے. اور اس ضمن میں تو ایک تاریخی واقعہ اتنا اہم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ضرور بیان کر دوں کہ سر سید احمد خاں مرحوم، اگرچہ اپنی بعض تعویلات کے اعتبار سے وہ کافی گمراہ ہو گئے تھے، نیچریے جن کو کہا گیا، لیکن ان کے اندر دین کی حمیت اتنی تھی کہ ایک تو جب ولیم میور نے کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پر اور حملے کیے ہیں کچھ, تو تڑپ کر رہ گیا وہ اللہ کا بندہ. انگلینڈ گئے, وہاں جا کر انہوں نے اس کا جواب لکھا, شائع کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ہندوستان لکھ دیا کہ میری کوٹھی بیچ دو, مجھے پیسے دو, مجھے یہ کتاب شائع کر کے. اور دوسری بات یہ کہ وہی ولیم میور, وہ گورنر تھا, لیفٹنٹ گورنر آف یو پی, اس نے کہا کہ میری جو بیگم ہے لیڈی میور, وہ آپ کی اہلیہ سے ملنا چاہتی ہے, آپ کے گھر والی خواتین سے. سر سید انتھو کہتے ہیں نہیں, ہماری عورتوں کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے, ملاقات نہیں ہونے دی. تو نسائے ہننا اپنی عورتیں, یعنی پہچانی عورتیں, اور مملکت ایمان ہننا, یا جو ان کے ملک کے یمین ہو. ملک کے یمین میں لونڈیاں بھی اور غلام بھی دونوں بھی شامل ہیں, لیکن اکثر ہمارے جمہور جو فقہا ہیں ان کے نزدیک غلام شامل نہیں ہے, مرد غلام جو ہے اس سے پردہ ہوگا. ابھی تابعین غیر اولی الاربعہ, یا وہ تابعین جو کام کرنے والے ہیں, کمکاری لوگ ہیں, گھر کے اندر خادم ہیں, جنہیں عورتوں کے معاملے سے کوئی جو ہے کوئی احساس اور کوئی خیال تک نہیں آتا ان کو, من الرجال مردوں میں سے. ابھی طفل النذیذ لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ بچے جو ابھی تک عورتوں کے مخفی معاملات سے واقف ہی نہیں. یہ 12 افراد کی فہرست ہے. یہ ہے محرم, عورت ان کے سامنے بغیر پردے کے بغیر حجاب کے آ سکتی ہے. وہ حجاب پھر بھی رہے گا سوائے شوہر کے, کہ سینے کے اوپر اوڑھنی کا بکل ہو, لباس جو ہے وہ ساتر ہو, نگاہیں نیچی رہیں, یہ تو لازم ہے. باقی یہ کہ چہرے کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی سب سے چہرے کا ڈھانپنا لازم ہے, ورنہ اتنی لمبی آیت قرآن میں بے معنی طور پر آئی ہے. پھر یہ لسٹ کائے کے لیے دی گئی ہے, محل کیا ہے اس کا؟ پھر بہرحال ولا یضربن بأرجلهن, اور نہ ہی وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو مارے زمین پر, لیعلم ما یخفین من زینتهن, یہ لوگوں کے علم میں آ جائے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اپنی زینت کو. زیور پہنا ہوا ہے, پاؤں مار کر چل رہی ہے, چھن 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 آواز آ رہی ہے, ظاہر بات ہے کہ مرد جو ہے مڑ کر دیکھے گا. وتوبوا الی اللہ جمیعا, اور اللہ کے جناب میں توبہ کرو تم سب کے سب. ایہا المومنون, اے اہل ایمان, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. وانکحوا الایاما منکم, اور اپنے بیواؤں کی شادی کر دیا کرو. ان میں مرد بھی شامل ہیں کہ جن کی بیوی فوت ہو گئی ہو, شادی کر دیا. ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ ہو گیا ہے, ایک شخص ہے اہلیہ فوت ہو گئی ہے, اب اکیلا زندگی گزار رہا ہے, اسے کسی ساتھی کی احتیاج ہوتی ہے. بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں بوڑھے انہیں ضرورت کیا, اب خام خواہ کہے کہ شادی کر دی, خام خواہ ایک سوتے بھی ماں ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے. یہ بڑا احمقانہ خیال ہے. واقعہ یہ کہ کمپنی بڑھا کتا ہی ہو جائے آدمی, ایک کمپنی کی صورت حال جو وہ انسان کی فطرت کا غلبہ ہے. انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم, اور جو تمہارے غلاموں میں سے نیک لوگ ہوں ان کی بھی شادی کر دیا کرو. وامائکم, اور تمہاری لونڈیوں میں سے بھی. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ, اگر وہ تنگدست ہوں گے, مفلس ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. من فضلہ, اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, اور چاہیے کہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے, طاقت نہیں رکھتے, ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے مہر دینے کے لیے, اور فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے غلام ہوں وہ اگر تمہیں مکاتبت چاہیں. یہ ایک طریقہ تھا کہ غلام کہتا تھا اپنے آقا سے کہ جی میں آپ کو 10,000 اشرفیاں دے دوں گا اتنے عرصے کے اندر, تو آپ مجھے آزاد کر دیجیے, یعنی میں آزاد ہو کر اپنی محنت کروں گا, کماؤں گا, آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا. یہ مکاتبت کہلاتی تھی, اس لیے کہ اس کی بھی تحریر ہو جاتی تھی. تو جو لوگ بھی چاہیں تمہارے غلاموں سے کہ مکاتبت کر لیں تو ان کے ساتھ کاتبت کر لیا کرو. فَقَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, اگر تمہارا گمان ہو کہ یہ بھلا آدمی ہے اور نیک ہے اور واقعتاً چاہتا ہے. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور دو ان کو اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ مکاتبین جو ہوتے تھے پھر لوگوں سے مدد بھی مانگتے تھے کہ مجھے اپنی گردن چھڑانے کے لیے اتنی رقم ادا کر دی, آپ میری مدد کر. چنانچہ پھر رقاب, گردنوں کو چھڑوانا جو ہے یہ زکات کے بھی مصارف میں ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اور ایک بہت ہی قبیح جو بات تھی وہاں پر وہ یہ تھی کہ وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے. فرمایا مت مجبور کرو اپنی چھوکریوں کو, اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر. ان اردنا تحسنا, اگر وہ خود چاہتی ہو پاک بازی کی زندگی گزارنا, تب تک وہ اردل حیات دنیا, تم ان سے یہ پیشہ کرواتے ہو تاکہ دنیا کا کوئی ساز و سامان حاصل کر سکو. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور جو کوئی ان کو اس پر مجبور کرے گا تو اس مجبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا, یعنی ان لونیوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, گناہ سارا ان کے آقاؤں پر ہوگا کہ جو انہیں مجبور کر رہے ہیں اس بدکاری پر. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف اپنی روشن آیتیں. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور کچھ حال احوال ہم نے ان کا بھی بیان کر دیا ہے جو تم سے پہلے گزرے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور ہم نے اہل تقویٰ کے لیے نصیحت اتار دی. اب اس کے بعد مرکزی رکوع جو اس سورت مبارکہ کا آ رہا ہے, کیونکہ کل رکوع ہے نو, تو نو کو میں ظاہر بات ہے کہ مرکزی رکوع جو ہے پانچواں ہے. یہ ایسے سمجھیے کہ ہار ہو کوئی بہت خوبصورت لیکن اس کے درمیان میں ہیرا ٹنگا ہوا, یا بہت ہی قیمتی کوئی انگوٹھی ہے اور اس کے اوپر بھی نگ جو ہے ہیرا لگا ہوا ہے, تو یہ وہ نگ ہے, یہ وہ ہیرا ہے جو اس سورہ مبارکہ کا ہے. اس میں ایمان کے لیے ایک تمثیل آئی ہے, بغیر ایمان کے نیک کام کرنے کی تمثیل آئی ہے, اور جہاں نہ ایمان ہے نہ کوئی نیکی ہے اس کی بھی تمثیل آئی ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے. مثل نور ہی, اور یہاں محذوف مانا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے, مثل نور ہی فی قلب المومن, اس کا جو نور ایک بندے مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہے, کمشکات من ثیاب مصباح, اس طاق میں ایک دیا رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ, اور دیا جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر چمنی کے اندر ہے. الزجاجہ تو کانہا کوکب درنی, اور وہ چمنی ایسے چمک رہی ہے کہ جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو. یوقد من شجرۃ مبارکۃ, اس چراغ میں جلایا جاتا ہے تیل ایک ایسے مبارک درخت کا, زیتونۃ زیتون کا, لا شرقیہ ولا غربیہ, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. اگر کسی جھنڈ کے مشرق میں ہوگا تو صبح کی تو دھوپ ملے گی لیکن دوپہر کی جماعت سے دھوپ نہیں ملے گی, سائے میں آ جائے گا. مغرب میں ہوگا تو صبح کی دھوپ نہیں ملے گی, شام کی ملے گی. اگر کہیں درمیان میں جھنڈ کے تو نہ صبح کی دھوپ ہے نہ شام کی, صرف دوپہر کی دھوپ اوپر سے ملے گی. لیکن تفیل میدان میں اکیلا درخت کھڑا ہے تو پورے دن اسے جو سولر انرجی ہے وہ اس میں جذب ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے ساری سولر انرجی کا تو کھیل ہے نا, جو درختوں کے اندر جو بھی کچھ انرجی ہے وہ کہاں سے آئی ہے, اس کی اصل سورس جو ہے وہ سورج ہے. یکاد زیتہا, اور اس درخت کا روغن جو ہے تیل وہ اتنا صاف شفاف ہے, یکاد زیتہا یضیء, وہ بھڑک اٹھنے کو بیکار ہے. ولو لم تمسسہ نار, چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو. دیکھیے مٹی کا تیل ہے, اس کو آپ جلاتے ہیں لالٹین میں تو بتی لگانی پڑتی ہے بیچ میں, مٹی کا تیل خود آگ نہیں پکڑتا. کڑوے تیل کا دیا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے روئی کی بتی لگائی ہے, کڑوا تیل آگ نہیں پکڑتا, وہ بتی جلتی ہے اصل میں, اس کے ساتھ وہ تیل جلتا ہے. پیٹرول پیٹرول آگے بڑھ کر آگ کو پکڑتا ہے. اب اس زمانے میں پیٹرول نہیں تھا, ورنہ پیٹرول کی مثال دی جاتی ہے یہاں پر, لیکن ایسا صاف شفاف زیتون کا تیل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آگ پکڑنے کو گویا کہ پہلے سے تیار ہے. اگر آگ بھی آ گئی, نور علی نور, پھر نور ہے نور پر. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے اس نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ کو مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ کو ہر چیز کا جاننے والا ہے. مثال اللہ کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ضرورت ہے. اللہ کو ہر شے کی اصل حقیقت کو جانتا ہے. تمہارے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اتنے باریک مضمون ہیں یا اتنے دقیق مضمون ہیں کہ تمہاری عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتے, تو تمہیں کچھ مثالوں کے ذریعے سے, تمثیلوں کے ذریعے سے اس کی حقیقت سمجھائی جاتی ہے. اب یہ مثال کیا ہے اصل میں, وہ جو بات پہلے سے میں نے کئی دفعہ واضح کی ہے, ایک فطرت کا نور ہے جو دل کے اندر ہے, ایک وحی کا نور ہے جو باہر سے آتا ہے. جیسے آئینہ ہو, اگر اس کے سامنے روشنی آئے گی تو آئینہ چمک اٹھے گا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اگر دل میں وہ روح جو ہے وہ بیدار ہے, صحت مند ہے, سقیم نہیں ہے, پرورٹڈ نہیں ہے, تو اس کے اندر ایک نور موجود ہے, نور فطرت. اور جیسے ہی نور وحی سامنے آتا ہے وہ لپک کر اس کو قبول کرتی ہے. جیسے صدیقین, حضرت ابوبکر نے کوئی سوال نہیں کیے حضور سے, کوئی ٹیسٹ نہیں لیا حضور کا, معاذ اللہ ثم معاذ, فوراً تصدیق کی. تو بالکل جیسے کہ پیٹرول آگ کو پکڑنے کے لیے گویا کہ خود بیتاب ہوتا ہے, نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے, ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و بضراب حواس. یہ ہے مثال ایمان, صدیقین کے ایمان کے نور کی. پھر یہ کہ یہ نور آپ کو کہاں نظر آئے گا, تلاش کیجئے ایسے لوگوں کو کہاں, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, ان گھروں میں ان کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے, مساجد کے اندر, ان گھروں میں کہ جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور اس میں ان کا نام لیا جائے. یسبح له فیہا, وہ جو ہیں نور ایمان والے, وہ اس میں صبح شام بیٹھ کر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. رجال, وہ ایسے جوان مرد ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, انہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی لین دین اللہ کے ذکر سے. وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کے قیام کرنے سے. وہ اتاء الزکات, اور زکات کی ادائیگی سے. یہ دنیا انہیں روک نہیں سکتی, غافل نہیں کر سکتی. دنیا میں رہتے ہیں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں, دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے بس ضرورت کے مطابق, اور ضرورت میں شریعت کے مطابق, اس سے زیادہ دنیا سے سروکار نہیں. حضور نے ایک دفعہ فرمایا ایک عجیب سی کیفیت میں, مالی ولی دنیا, مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے, انما مسلی, میری مثال تو ایسی ہے کہ رات کے بن ایک سوار استدل تھا کا شجر, ایک مسافر ہے گھوڑے یا اونٹ پر سوار جا رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. وہ جو درخت ہے اس کا گھر نہیں ہے, اس کی منزل نہیں ہے, بس یہ دنیا میرے لیے اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری منزل اللہ کا گھر ہے, آخرت ہے. ہماری اصل جو منزل ہے وہ ہے, ہمارا گھر وہ ہے. یخافون یوماً, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے, قیامت کا دن, تتقلب فی القلوب والابصار, جس میں کہ الٹ جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ انہیں جزا دے ان کے بہترین کاموں کے حساب سے. ویزیدہم من فضلہ, اور جزا اور اجر تو جو ہوگا حساب سے ہوگا, لیکن اور اپنے پاس سے دے جتنا چاہے, فضل جتنا اضافہ کر دے اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. یہ تو مثال ہو گئی مومن اور ایمان کی مثال. اب ایک ایسے شخص کی مثال ہے کہ جو ایمان تو نہیں رکھتا, نہ آخرت کا ایمان ہے نہ اللہ پر ایمان ہے, لیکن ایک کام کرتا ہے، یہ ہمارے نوجوان بہت پوچھتے ہیں صاحب یہ عیسائی لوگ ہیں، انہوں نے فاؤنڈیشن بنا دی ہے، انہوں نے یہ کر دیا ہے، فلاں سائنس کا ادارہ بنایا اس سے کتنا کچھ ہو گیا، فلاں اسپتال بنایا کتنے لوگوں کا علاج ہو گیا، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ بات غور سے رکھے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے بغیر ایمان کوئی نیکی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ نیکی کی شکل ہے، صورت ہے، نیکی نہیں ہے. اس پر جامع ترین آیت ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے نیکی. لیکن یہ کہ انسان برے سے برا انسان، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بھی اپنے دل کے تسکین کے لیے ضمیر نام کی ایک شے ہے اندر سی جو انہیں کاٹتی رہے، کیا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. ایک آبرو باختہ عورت ہے، اپنی عصمت بیچ رہی ہے، کیا آپ کے خیال میں اس کا ضمیر اسے کاٹتا نہیں ہوگا، میں کیا کر رہی ہوں گی؟ اب کیسے وہ اپنے دل کو تسلی دے؟ وہ بزرگوں کے مزار پہ جائے گی، دھمال کھیلے گی، میں نے یہ نیک کام تو کیا ہے نا. یا محرم میں وہ کالے کپڑے پہن کے ماتم کرنے والوں میں سب سے آگے ہوگی، یا وہ سبیلے لگائے گی، یہ سارے کام کریں کیوں؟ اپنے دل کی تسکین کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کوئی نیکی نہیں ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں، کرامات رشتندت بھی فی یوم آخر، ایسی نیکیوں کا معاملہ ایسے جیسے کہ رات کی ایک ڈھیری تھی، اس پر تیز ہوا چلی اور راگ بکھر گئی، کچھ نہیں رہا تمہارے پاس. یہاں دیکھیے کیا مثال دی ہے، والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ جو کافر ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں ہے، ان کی نیکیاں ایسے ہیں جیسے سراب. سراب کسے کہتے ہیں؟ صحرا میں دور نظراتا پانی ہے، پانی تو ہوتا نہیں، وہ تو ریفلیکشن ہے، سورج کی اس طرح کی بن گئی ہے، پانی نظر آ رہا ہے، پیاسا جو ہے دوڑ رہا ہے، بھنگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے اسے پیاس ہے، پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پھر بھی دوڑ رہا ہے، اس کی زندگی کی امید اگر ہے تو پانی سے. یہ پانی نہیں ہے، جب وہاں پہنچتا ہے پانی نہیں ہوتا، وہ موت منتظر ہوتی ہے اس کی. یہ مثال دی ہے، یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے نیکیاں کی ہوئی ہیں، آخر اللہ کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں وہ نیکیاں تو ملیں گی نا. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی نیکیاں ایسے ہیں کہ جیسے سراب ہو ایک چٹیل میدان میں، یا یحسبہ الظمآن ماء، اسے پیاسا سمجھتا ہے پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجد شیئا، نہیں پاتا کچھ بھی، کوئی پانی وانی نہیں، وجد اللہ عندہ، پھر وہ اللہ کو موجود پاتا ہے وہاں، یعنی موت منتظر ہے، فوفاہ حسابہ، پھر اللہ اس کا پورا پورا حساب دے دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لگانے میں دیر نہیں لگتی. وہ تو رات کے مانند تھے اس کے اعمال، تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ختم. اگلی صورت میں پھر اس کی یہ تمثیل آئے گی، یہ بہت اہم موضوع ہے. اب ایک تیسری مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے ایمان سے بھی محروم، اور کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے، بالکل یوں سمجھیے زندگی میں خیر کی کوئی چمک دمک ہے ہی نہیں، اور ظلمات فی بحر الجین، یا مثال ہے ایسے اندھیروں کی جو بہت گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، یا شاہ موج من فوقہ موج، اوپر موت پر موت چڑھی ہوئی ہے، وہ بالفوق ہی صحاب، اور اوپر بادل بھی ہے، ابر بھی ہے، یعنی چاندنی رات ہے تو چاند کا عکس بھی پانی میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ بادل ہے، ستاروں کا کوئی عکس بھی نہیں آ رہا ہے، کس قدر اندھیرا ہوگا، ایبسولیوٹ ڈارکنس. یہ مثال ہے، اذا اخرج یده، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ اندھیرے ہیں اندھیروں پر، وہ تھا نور علی نور، نور فطرت، نور ایمان، نور على نور، یہ دونوں اعتبارات سے خالی. ظلمات بعضهم فوق بعض اذا اقعد يده لم يتب جراحا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے آپ کہتے ہیں محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، یعنی سینس آف ڈائریکشن تو ہوتا ہے نا. میں نے اپنا ہاتھ نکالا تو مجھے اندازہ تو یہ کس جگہ ہے وہ ہاتھ، لیکن تب بھی نہیں دیکھ سکتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کوئی نور عطا نہ کرے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم، اللہم ربنا لا تجعلنا معاہم. اس تمثیل پر ایک فرانسیسی امیر البحر ایمان لے آیا، ایڈمرل. یہ پڑھ کر اس نے پھر تحقیق کی، کیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیا ہے؟ معلوم نہیں کیا، ساری عمر نہیں کیا. یعنی یہ مثال کوئی شخص نہیں دے سکتا جس کی زندگی نہ گزری ہو سمندروں میں، اور سمندروں کی گہرائی میں جو تاریکی ہوتی ہے اس کا اسے اندازہ نہ ہو. ایبسولیوٹ ڈارکنس وہاں ہوتی ہے، یہاں تو ہوتی ہی نہیں، یہاں کہاں ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی چراغ اوپر سے، کوئی جو ہے وہ ستارے چمک ہی نہیں ہوتے، اس سانس سے ہمارا تجربہ نہیں ہے. اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، پیر صافات، اور پرندے جو اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کے علم میں ہے اس کی نماز اور اس کی تسبیح، وہ جانتا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے تسبیح کرنی ہے. واللہ علیم بما يفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. الم ترى ان اللہ یزجی سحابا، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر تہ بر تہ کرتا ہے. یہ تہ بر تہ کا اندازہ نہیں ہو سکتا اگر ہوائی سفر نہ کیا ہو. جب ٹیک آف کرتا ہے جہاز تو اگر اوپر ابر ہے، بادل ہے، تو نظر آتا کہ ایک تہہ سے ہم گزرے، پھر خلا ہے، پھر ایک اور تہہ آ گئی اس کی بادل کی، پھر خلا آ گیا، پھر ایک اور، کئی تہوں کے اندر ہوتے ہیں. اس طرح اترتے ہوئے ایک تہہ کو پیس کیا، پھر ایک خلا آ گیا، پھر دوسری تہہ کے اندر سے گزرے، پھر تیسری تہہ میں سے گزرے. یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہہ بر تہہ کر دیتے ہیں. فتر البد کا فخر جو من خلال ہی، پھر تم دیکھتے ہو کہ میم برستا ہے ان کے مابین سے. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ آسمان سے اتارتا ہے وہ اولے، ان پہاڑوں سے، اولوں کے پہاڑ ہے کہ جو آسمان میں موجود ہے. فیصیب بہ من یشاء، پھر وہ یہ اولے گرا دیتا ہے جس کی کھیتی پر چاہتا ہے کہ کھیتی برباد ہو جائے. وَيَصْرِفُ عَمَّنْ يَشَاءُ، اور اس کا رخ پھیر دیتا ہے جس کی کھیتی سے چاہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ، اس کی بجلی کی کوند جو ہے وہ قریب ہے. يَذْهَبَ بِالْأَبْصَارِ، کے نگاہوں کو اچک کر لے جائے. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، یقیناً اس میں سامان عبرت ہے آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ، اللہ نے تمام حیوانات کو پیدا کیا. من ماءٍ، پانی سے. یہ ہم کل دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی حیات ارضی ہے، چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی، اس میں جو منبع حیات ہے وہ پانی ہے. مادہ تخلیق جو ہے وہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، وہ تو زمین کا یہ ریت مٹی ہے، مٹی ہے. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جن کو ہم ریپٹائلز کہتے ہیں، سانپ ہے مثلاً، جیگ رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں وہ بھی دو پاؤں پر چلتے ہیں، مرغی دو پاؤں پہ چل رہی ہے، پرندوں کے بھی پھر دو ہی پاؤں ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، ان میں وہ بھی ہیں جو چار پر چلتے ہیں. یہ حیوانات چوپائے، ہم چوپائے کہتے ہیں انہیں جس کے چار پاؤں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کے بعد جیسے کہ مدنی صورتوں کا ایک مزاج تھا، کچھ نہ کچھ روح سکون منافقین کی طرف، اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے، اب وہ شروع ہو رہا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے تو وہ آیات نازل کر دی ہیں جو بہت ہر چیز کو واضح کر دیتی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اتباع رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ جو اس کے بعد منہ موڑ لیتا ہے. وما اولئك بالمؤمنين، اور یہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، آؤ بھائی وہ فیصلہ کر دے. اذا فريق منهم معرضون، تو ایک گروہ ان میں سے اعراض کرتا ہے، نہیں آتا. وہیں یقین لہم الحق یا تو الہ مزینین، اگر انہیں یقین ہو کہ حق ہمارے طرف ہے اور ہمارے ہی حق میں فیصلہ ہوگا، تو پھر تو آتے ہیں بڑے اذعان کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، اہل ایمان کا قول تو جبکہ انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلہ کرے، وہ یہی ہے کہ یقولوا، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں فلاح پانے والے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اللہ کی خشیت دل میں رکھے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہوں گے اپنی مراد کو پہنچنے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. واقسموا باللہ جہاد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی امکانی حد تک زور دے کر تاکید کے ساتھ. لئن امرتہم لیخرجن، دیکھیے حضور میری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری، لیکن پھر بھی آپ حکم دیں گے تو میں حاضر ہوں. حالانکہ سب جھوٹ ہے، سارا فریب ہے. قل لا تقسموا، کہو کہ اے نبی ان سے کہو قسم مت کھاؤ. طاعت معروفہ، سیدھی سیدھی اطاعت کرو، جو حکم دیا جائے جتنی ہمت ہے جتنی استطاعت ہے اس پر عمل کرو. یہ زیادہ قسمیں کھانا بھی در حقیقت جھوٹے ہونے کی علامت ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقینا اللہ تعالی باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پیٹ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اس پر تو وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے. آیت یاد ہو گئی ہوگی، سورہ اعراف کی آیت، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. نبی کی اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. نبی کی ذمہ داری ہے بات پہنچا دینا، بات واضح ہو گئی، اس کی ذمہ داری ختم. تمہاری ذمہ داری اس پر عمل کرنا، امکانی حد تک جتنی طاقت سے عمل کرو، سرخرو ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.